السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو فیس بک اور ای میلز کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں کچھ شرکا موجود ہیں. میں سب سے پہلا سوال جاوید صاحب سے یہ رکھنا چاہوں گا کہ کیا ایک طلاق کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ وہ 3 مہینے کا ٹائم ہے جس میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، تو وہ ایک طلاق ہو جانے کے بعد وہ جو بیوی ہے وہ شوہر ہی کے گھر میں رہے گی یا وہ کوئی علیحدہ رہے گی تاکہ وہ رجوع کا امکان باقی رہے؟
یہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی ہے سورہ طلاق میں وہ تو یہی ہے کہ ان کو اسی گھر میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ لال اللہ یحدث بعد ذلک کا امرا، توقع رکھنی چاہیے کہ کوئی موافقت کی صورت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھر کی آبادی، خاندان، میاں بیوی کا رشتہ یہ ایک مقدس چیز ہے.
ٹھیک،
اس لیے مقدس چیز ہے کہ اس پر نسل انسانی کی بقا کا انحصار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی اسکیم میں انسان کی شرکت ہے. ہم اصل میں آئندہ نسلوں کے لیے ایک ادارہ بناتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے حدود قیود خود اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں. تو گھر ہی میں رہنا چاہیے، تاہم اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے یا کوئی ایسا سنگین مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر وہ کہیں الگ بھی جا سکتی ہے. عام حالات میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اسی میں خیر ہے، یہی خوبی کی بات ہے. چنانچہ شوہر کو بھی وہاں یہ تلقین کی ہے کہ جب طلاق دی ہے تو پھر گھر سے نکالنے کا آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے.
اچھا،
اور جتنا عرصہ وہ وہاں گزاریں اس میں ان کو عزت تکریم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملنا چاہیے. نان و نفقہ اور دوسری ضروریات اسی طرح پوری کرنی چاہیے. ابھی وہ آپ سے الگ نہیں ہوئی، اس لیے عاشرہن بالمعروف کی جو ہدایت ہے اس وقت بھی ان کے لیے ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا عام طور پر ہم اس لیے لحاظ نہیں رکھتے کہ ہمارے ہاں طلاق اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اشتعال کے عالم میں، بعض موقع پر غصے میں، لڑائی میں ہم گالی کی طرح طلاق دیتے ہیں. یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی ایک رشتہ جس کو قرآن نے میثاق غلیظ کہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں،
مضبوط
رشتہ کہا ہے، اس کو آپ توڑنے جا رہے ہیں. اس کے بڑے دور رس اثرات ہونے ہیں، یعنی اس فرد پر بھی ہونے ہیں جس نے طلاق دی ہے، اس خاتون پر بھی ہونے ہیں جسے طلاق دی گئی. اگر بچے ہیں تو پھر تو اور بھی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دو گواہ بنا کے اس اقدام کی طرف آپ کو بڑھنا چاہیے. اور جتنا عرصہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عدت کا، اس میں عورت کو وہیں رہنا چاہیے، اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی معاشرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو وہاں رکھیں.
ٹھیک ٹھیک. ایک اور کوشچن جاوید صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ تابوت سکینہ کے تناظر میں وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ تبرکات کی اہمیت کیا ہے؟
یہ انسان کی نفسیات ہے، اور انسانی نفسیات کو دین میں بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے. جو چیزیں ہمارے لیے مقدس ہوتی ہیں، محبوب ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک فطری تعلق رکھتے ہیں. یہ عام زندگی میں بھی موجود ہوتا ہے، یعنی ماں کی کوئی چیز ہے، باپ کی کوئی چیز ہے. مثلا میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اب ان کو کیوں رکھا جائے؟ ایک تعلق خاطر ہے، محبت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال میوزیم میں آپ جائیے، ان کی تمام چیزیں قومی سطح پر ہم نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں، قائد اعظم کی چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں. بلکہ جو اس وقت کی ترقی یافتہ دنیا ہے اس میں تو مزاج یہ ہے کہ ہر شخص کی باقیات کو محفوظ رکھا جاتا ہے. یعنی آپ انگلستان میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعر ہیں، ادبا ہیں، جن لوگوں نے کوئی تحقیقی کام کیا ہے، کہاں بیٹھے تھے، کس جگہ بیٹھ کر یہ کام کرتے تھے. برٹش میوزیم تک میں ان چیزوں کو متعین رکھا گیا ہے. تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اب اسی کو آپ آگے بڑھائیے اور یہ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، ایک قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا، جس کے ساتھ ایک غیر معمولی رشتہ قائم ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضلتکم علی العالمین، دنیا کی سب قوموں سے الگ کر کے میں نے تمہیں فضیلت دی، اور ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین، اپنے لیے انتخاب کر لیا. تو اس قوم کا جو کچھ رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو رشتہ اس کے پیغمبر کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں اگر تورات کے الواح تھے یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا جو ایک بڑے معجزے کا ذریعہ بنا، تو یہ فطری تعلق اس کے ساتھ ہوگا. اس کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا گیا تھا، اور جب تک ان کے ہاں ہیکل کی تعمیر نہیں ہو گئی اسی کو قبلہ قرار دے دیا گیا تھا.
ٹھیک،
تو بڑا فطری تعلق تھا. چنانچہ فلسطینیوں نے جب حملہ کیا تو وہ لے گئے اس کو. تو قرآن مجید میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان کے عروج کی علامت اس کو بنا دیا گیا کہ تم دیکھو گے، جب تالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو یہ کہا کہ تم دیکھو گے کہ وہ صندوق واپس آ جائے گا. تو میرے نزدیک اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اگر ان میں کوئی شرک نہ پیدا کیا جائے، کوئی بدعت نہ اختیار کر لی جائے، ان سے متعلق کوئی ایسے تصورات نہ قائم کر لیے جائیں جو دینی لحاظ سے غلط ہیں، تو محبت کے تعلق میں یا ایک ہی سکینت کیا چیز ہے، یعنی انسان کو ایک روحانی سکون ملتا ہے، ایک خاص طرح کا اطمینان حاصل ہوتا ہے ماں کی کوئی چیز دیکھ کر، باپ کی کوئی چیز دیکھ کر. تو اللہ کے پیغمبر اگر کسی قوم کے اندر رہے ہوں تو یہ بڑی فطری چیز ہے کہ یہ ہوگا. کئی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی حج کے مناسک ہیں وہ سب کے سب حرم سے متعلق ہیں،
ٹھیک،
مکہ سے متعلق ہیں. لیکن ایک مسلمان، یہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، کہ وہ مدینہ جائے بغیر واپس آ جائے.
ضرور جائے گا،
فطری تعلق ہے.
صحیح،
یعنی اللہ کا آخری پیغمبر اس بستی میں رہا ہے، تو یہ جو تعلق ہے یہ مجھے کھینچتا ہے. امام ابن تیمیہ نے شد رحال کی حدیث کے اوپر بہت شد و مد کے ساتھ کلام کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ کو جب بھی مدینہ جانا ہے تو آپ مسجد نبوی کی زیارت کو ذہن میں رکھیں گے. اس پر مولانا سید ابوالعلا صاحب موضوع نے تبصرہ کیا ہے کہ ابن تیمیہ تکلیف مالا یوتاک دے رہے ہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مدینہ کا سفر کروں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی طرف میری توجہ نہ ہو. ہاں، البتہ یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے حدود ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اور شرک کے معاملے میں، بدعت کے معاملے میں آخری درجے میں محتاط رہنا چاہیے. لیکن محبت، محبت کا اظہار، تعلق خاطر کا اظہار. اب امام مالک مدینہ میں جوتا نہیں پہنتے، یہ تعلق خاطر کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو قانون کے دائرے میں لانا بھی نہیں چاہیے. تو تابوت سکینہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے.
ٹھیک جی فاروق صاحب.
جی، عام جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، اور اس امت میں جیسے پہلے ایک خلافت عثمانیہ کی ریسنٹلی، اس سے پہلے، تو کیا دوبارہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایک خلافت بنے اور وہ ایک طرح کی سپر طاقت بنے اور پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے؟
ٹھیک،
اس میں بہت سے سوالات مضمر ہو گئے،
جی
ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں؟ میں بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ایسا نہیں. یعنی قومیت کی جو فطری بنیادیں دنیا میں موجود ہیں، مثلاً نسل ہے، مثلاً جغرافیہ ہے، مثلاً رنگ ہے، مثلاً زبان ہے، مثلاً ثقافتی پس منظر ہے، اسلام ان سب کو قبول کرتا ہے، یعنی ان کی نفی نہیں کرتا. ہاشمی نسبت بھی اگر ہے، عموی نسبت بھی ہے، تو رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یعنی ان نسبتوں کو حق و باطل کا معیار نہیں بننا چاہیے، لیکن قومیت کی یہ ساری صورتیں موجود ہوں گی. جیسے کہ ہم مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں، مذہبی لحاظ سے ہم مسلمان ہیں، لیکن قومیت کے لحاظ سے ہم میں افغان بھی ہیں، ہم میں شیخ بھی ہیں، ہم میں بلوچی بھی ہیں، ہم میں سندھی بھی ہیں. ان کی نفی یہ اسلام کا مقصود نہیں.
ٹھیک،
اسلام جو رشتہ پیدا کرتا ہے میرے اور ایک مسلمان کے درمیان، خواہ وہ خیبر پختونخوا میں رہتا ہے یا مراکش میں رہتا ہے یا انڈونیشیا میں رہتا ہے یا امریکہ میں رہتا ہے یا برطانیہ میں رہتا ہے، وہ اخوت کا رشتہ ہے، قومیت کا رشتہ نہیں ہے.
اخوت، بھائی چارے،
کیونکہ قومیت کے رشتے یہ فطری طور پر اور بنیادوں پہ قائم ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے یہ کہ وجعلناکم شعوبًا وقبائل لتعارفوا. یعنی یہ انسان کی شخصیت کا اظہار، جیسے میرے مسلمان ہونے کے بعد اگر آپ یہ تقاضا کریں کہ ہر مسلمان کا نام عبداللہ ہونا چاہیے، تو یہ میری شخصیت کی نفی ہے. بالکل اسی طریقے سے قومیت اپنی تمام فطری بنیادوں پر قبول کی جائے گی، لیکن مسلمان کی حیثیت سے میرا اور ایک مراکش میں رہنے والے کا، ایک امریکہ میں رہنے والے کا رشتہ کیا ہے؟ اخوت کا. چنانچہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ انم المومنون قوم واحد، سارے مسلمان ایک قوم ہیں، یہ کہا انم المومنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو پہلے تو اس بنیاد کو سمجھ لیجیے.
ٹھیک،
دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ دنیا بھر میں ایک سیاسی وحدت قائم کرتے ہیں، تو سیاسی وحدت کی کچھ بنیادیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے،
وہ اس دنیا میں ہوتی ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں، یعنی جو آپ کے معاشی حالات ہیں، جو آپ کو صورتحال درپیش ہے، جو وسائل آپ کے پاس ہیں، ان کی بنیاد پر آپ اپنے اپنے ملکوں کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ ایک امر واقعی ہے نا.
ٹھیک ہے،
یعنی آپ سوچ سکتے ہیں وہ سرزمین عرب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ ہر مسلمان کا گھر ہے، وہاں پر بھی آپ کا گھر نہیں ہے. حقیقت واقعی یہی ہے، اس کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے جو بھی آپ کے پاس وسائل کا اشتراک ہوگا ان کی بنیاد ہی پر اس طرح کے رشتے فطری طور پر قائم ہوتے ہیں، جیسے یورپی یونین قائم ہو گئی. وہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ انگلستان میں اور باقی یورپی ممالک کے اندر جو مسئلے کا فرق ہے، یعنی اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے جس کی وجہ سے نوبت وہاں تک پہنچ گئی کہ وہ الگ ہو گئے وہاں سے، تو اس کی وہ فطری بنیادیں ہونی چاہیے جن پر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک اس وقت جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کے ہاں یہ فطری بنیادیں موجود نہیں ہیں. یہ بھی ایک حقیقت واقعی ہے، یعنی آپ اس کو اچھا سمجھیں آپ اس کو برا سمجھیں.
ٹھیک،
کیا اسلام نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، اسلام نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا. یعنی یہ مطالبہ تو کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہو جائے تو اس کو توڑنا نہیں چاہیے، یہ ایک بڑا جرم ہے. اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اس سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے، اس نظم سے کسی مسلمان کو نکلنا نہیں چاہیے. بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے اندر سے، یہ حکومت مراد نہیں ہے، وہ سٹیٹ مراد ہے، مسلمانوں کے اجتماعی نظم سے نکلنے کی جسارت کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو ایک نظم قائم ہو گیا اس کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن کیا ایک ہی ہونا چاہیے؟ آپ کے علم میں ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ایک لمبے عرصے تک عبداللہ بن زبیر کی حکومت بھی قائم رہی اور سیدنا امیر معاویہ اور بنو امیہ کی حکومت بھی.
بالکل صحیح ہے.
اچھا صحیح. اس کے بعد دیکھ لیجئے یعنی 94 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ادھر ختم ہوئی اور ہسپانیہ میں قائم ہو گئی، اور دو پیرلل خلافتیں قائم رہی.
صحیح.
ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 550 سال تک قائم رہی. ایسا ہی ہوا نا. کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا ہے. مسلمان کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کریں؟
possibly.
میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے پہلے بھی جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ فتوحات کا طریقہ تھا. تو اگر کسی کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ وہ فتح کر کے ایک حکومت قائم کر دے تو کر دے گا. اگر دنیا لوٹ گئی اس جانب، اس وقت تو دنیا قومی حکومتوں کے دور میں جی رہی ہے، نیشنل سٹیٹس کے دور میں، تو اس میں دور دور تک اس کے امکانات نہیں ہیں. لیکن یہ تاریخ کا عمل ہے، جاری رہتا ہے، ممکن ہے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں، فی الحال اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ہم فتوحات کے دور سے نکل آئے ہیں، اس وقت ہم نیشن سٹیٹس کے دور میں ہیں، قومی ریاستوں کے. اس کے بعد اگر دنیا کی کوئی منزل ہو سکتی ہے تو وہ عالمی ریاست ہے. غلبہ اسلام کا قائم ہو جائے، دیکھیے غلبہ تو پھر تلوار سے قائم ہوتا ہے، اس کے سوا غلبہ قائم کرنے کی جو صورت ہے وہ آپ سنیں گے نہیں. وہ یہ ہے کہ خدا کے دین کی دعوت لے کے نکلیے، اور جو اس وقت غیر مسلم ہیں ان سب کو اللہ کا دین بتائیے. اگر وہ مان لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ کے پاس یہی راستہ ہے اس وقت، اور کوئی راستہ نہیں.
دنیا نے مشاہدہ کیا ہے کہ 100 زیادہ پرانی بات بھی نہیں، 100 سال پہلے یا 100-200 سال پہلے ویسٹ میں ہم نے انقلاب دیکھے ہیں، فرینچ ریولیوشن ہے، یہ رشیا میں زار کے خلاف لوگ نکل آئے. ان انقلاب کے نتیجے میں کئی تغیرات ہوئے، اور اس میں علم بھی انہوں نے اپنا انکریز کیا، اور اخلاقی سطح پہ بھی کافی ہم سے بہتر ہو گئے. پاکستان میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی اس طرح کے مسئلے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں بدامنی بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، غیر مساوی سلوک بھی ہے. پھر بھی ہم کیا مس کر رہے ہیں کہ ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ ہم وہ تغیرات اپنے اندر لا سکیں، اور ایز اے قوم بھی ہم اپلفٹ کر سکیں اپنے آپ کو؟
یہ جن انقلابات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ استبداد کے خلاف تھے. دیکھیے اگر کہیں بادشاہت ہے یا کوئی آمریت قائم کر دی گئی ہے تو لوگوں کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں جب ان کو موقع ملتا ہے. اچھا اس کے بھی تاریخی عوامل ہوتے ہیں. صدیوں تک روما کی سلطنت قائم رہی ہے، خود مسلمانوں کی بادشاہتیں قائم رہی ہیں، نہیں اٹھے لوگ، اس لیے کہ اس طرح کے بڑے شہر آباد نہیں ہوئے تھے. اس نوعیت کے تجارتی مقاصد کے تحت کام کرنے والے بڑے بڑے لوگ وجود میں نہیں آئے تھے. آپ اگر مغرب میں تاریخ پڑھیں تو جب تک فیوڈل سسٹم تھا وہاں پر بھی کچھ نہیں ہو سکا. اس کے بعد بڑے شہر آباد ہونا شروع ہوئے، ان بڑے شہروں میں کافی بڑی آبادی آ گئی، اور تاجر پیشہ طبقہ، اسی طرح سے صنعت کار طبقہ، یہ ایک نئے طبقات پیدا ہوئے. تو اس کے بعد کہیں یہ ممکن ہوا کہ ایسا ریوالٹ ہو یا اس طرح کی بغاوت ہو یا اس طرح کے معاملات ہو. پھر اس کا ہدف ہمیشہ استبداد ہوتا ہے. ایسے شاہ ایران کے خلاف ایک بڑا انقلابی عمل ہو گیا. جہاں کہیں بھی آپ یہ طریقہ قائم کر دیں گے کہ لوگ انتخابی طریقے سے اپنے حکمرانوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ جمہوریت کیا چیز ہے؟ جمہوریت اصل میں فصل نزاع کا پرامن طریقہ ہے، یعنی نزاع تو ہمیشہ ہی ہونا ہے اور نزاع خواص ہی میں ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی میری حکومت ہونی چاہیے، دارا شکوہ کی ہونی چاہیے یا اورنگزیب کی ہونی چاہیے، نزاع تو ہمیشہ خواص ہی میں ہوگا، لیکن فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک طریقہ یہ تھا کہ تلوار فیصلہ کر دے گی، تو دنیا نے بہت تجربات کے بعد یہ سیکھ لیا ہے کہ اس فیصلے کے لیے آپ بلٹ کے بجائے بیلٹ کا طریقہ اختیار کر لیں، یہ فصل نزاع کا طریقہ ہے۔ یہ جو لوگ بعض بحث کرتے ہیں نا کہ اس کے نتیجے میں حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، ہرگز نہیں، نزاع کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی تین چار پانچ گروہوں کے درمیان اقتدار کے لیے نزاع ہے، اور اقتدار اچھے مقاصد کے لیے صحیح، اس نزاع کا فیصلہ بجائے اس کے کہ پانی پت کے میدان میں کیا جائے، آپ ووٹ کی پرچی سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ انقلاب وہاں برپا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر استبداد ہو۔ اسی وجہ سے ہم متنبہ کرتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے ملک میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ ابتدا سے جمہوریت کو بطور ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے، اور پچھلے 70 سال کے دوران میں جمہوری حکومتیں بھی کبھی کبھی آ ہی جاتی ہیں، لیکن بعض اداروں نے جو استبدادی رویے اختیار کیے اس میں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی انقلاب کی زد میں آ جائیں۔ اس لیے سب کو یہی کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے اس میں آزادی کے ساتھ لوگوں کو اپنی رائے دینے کا موقع دیں، انصاف کے ساتھ انتخابی عمل کو جاری رہنے دیں، اور جب انتخابی عمل کے نتائج نکلیں تو برے ہوں یا بھلے ان کو قبول کر کے آہستہ آہستہ تبدیلی لانے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انقلابات جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں، میں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے دنیا کو کچھ نہیں دیا سوائے تخریب کے، سوائے ترہیب کے، سوائے خون ریزی کے، سوائے فساد کے۔ یہ صرف ارتقائی طریقہ ہے جس سے قوموں میں بہتری آتی ہے۔ آپ یورپ کے کی ترقی کا مطالعہ کریں، فکری لحاظ سے بھی یعنی دیکھ چکا، المنی شورش اصلاح دین جس نے نہ چھوڑے کہیں عہد کوہن کے نشان، تو یہ شورش اصلاح دین جو ریفارمیشن کی تحریک تھی، رینیسنس کی تحریک تھی، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں یہ فکری تحریکیں ہیں، یہ سوسائٹی میں ایک ارتقائی عمل میں جاری رہی ہیں۔ ان میں اگر کہیں استبداد رکاوٹ بنا ہے تو کسی انقلابی عمل کی ضرورت پڑی ہے، ورنہ سوسائٹی تدریج کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی اگر آپ اس ادارے کو، یہ جو سیاست کا ادارہ ہے، اس کو اس کے فطری طریقے سے کام کرنے کا موقع دیں، آپ حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں، یعنی دنیا کا تجربہ یہی بتاتا ہے، حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں، لوگ آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے حقوق کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا آگے بڑھتی ہے تو شہری علاقے اپنی وسعتیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ قبائلی تمدن آہستہ آہستہ سمٹنے لگ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ کے قبائلی علاقے تھے، قائد اعظم نے ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا، اب وہ وقت آ گیا کہ جس کے بعد آپ کے لیے ممکن ہو گیا کہ آپ ان کو اپنے نظام کا حصہ بنا لیں۔ تو یہ جو تدریجی عمل ہے اسی سے بہتری ہوتی ہے، اسی کو ہدف بنانا چاہیے، لیکن تدریجی عمل کے رستے میں آپ رکاوٹ پیدا کریں گے تو یہ پھر سیلاب کے رستے میں رکاوٹ ہے، تب انقلاب ہی آیا کرتے ہیں، اور انقلاب خون ریزی کے نتیجے میں آتے ہیں، نہ انبیاء نے اس کو کبھی پسند کیا ہے اور نہ یہ صالحین کی پسند ہونی چاہیے۔ ہمیں امن کے طریقے اختیار کرنے چاہیے، اور امن آزادی اور انصاف سے آتا ہے ہمیشہ۔
ٹھیک ٹھیک ہے جی، آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن؟
قرآن میں جگہ جگہ پہ مختلف انبیاء کے حوالے سے مختلف میریکلز جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، حضرت موسیٰ کے ریفرنس سے، حضرت سلیمان کے ریفرنس سے، حضرت عیسیٰ کے ریفرنس سے۔ ایون جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے ان سے بھی میریکلز کی یا معجزات کے بارے میں انہیں کہا کہ جی آپ اپنے معجزات پیش کریں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں اور قرآن کے اندر جو میریکلز کا جو قانون ہے وہ ہے کیا، اور کیا آج کل کے دور میں بھی کیا وہ معجزات جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں، یا معجزات کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ معجزات اور جادو، کیونکہ یہ دونوں حقیقتیں ہیں، ان کے درمیان کس طریقے سے آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟
یہ پہلی تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ معجزے کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ آیت الہی کا لفظ ہے، یعنی اللہ اپنی کسی نشانی کا ظہور کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی کہ اس کے پیچھے خود ذات خداوندی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق کی حیثیت سے، یہ نظم کائنات ان کا بنایا ہوا ہے، کسی موقع پر اس طرح کی کسی چیز کا صدور کرتے ہیں جس کو اصطلاح میں خرق عادت کہا جاتا ہے، یعنی عام قانون کو توڑ دیتے ہیں۔ بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اس قانون کو توڑ دیا گیا، قرآن مجید اس کو موضوع بحث بناتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا، وہ ہاتھ بغل میں لیتے تھے اور وہ سفید براق نکلتا تھا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بہت سے معجزات کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتے ہیں, اللہ کرتا ہے, اپنی کسی اسکیم کے پیش نظر کرتا ہے. جو اسکیمیں اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہیں ان میں باقی سے قطع نظر, کیونکہ آپ کا سوال پیغمبروں کے بارے میں ہے, تو پیغمبری کی جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے قائم کی اس کو دیکھنا چاہیے وہ کیا ہے. پیغمبری کی جو اسکیم قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صالح فطرت دی, اس فطرت میں دین کی بنیادی چیزیں القا کر دیں, الہام کر دیں. اس میں دو چیزوں کو متعین طور پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات کا تصور انسان کے نفس کے اندر موجود ہے, صرف اس کو زبان دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اخلاقی معاملات کا علم بھی انسان کو دے کے بھیجا جاتا ہے. یعنی جیسے وہ حصے جمالیات لے کے آتا ہے اسی طرح حصے اخلاقیات بھی لے کے آتا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں, لیکن یہ اجمال ہے جو آپ کے اندر ہے. اس اجمال کو تفصیل میں بدلنا ہے, اس کو تعین میں بدلنا ہے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا. چنانچہ پہلے انسان ہی کو جو ایک صالح فطرت لے کے آیا تھا نبوت کے منصب پر بھی فائز کر دیا گیا, انسانیت کی ابتدا ہو گئی. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں مذہب سے متعلق بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے. اس کو قرآن نے بیان کیا, کان الناس امتن واحدہ, انسان ایک ہی راستے پر تھے, ان کے پاس فطرت کی ہدایت بھی تھی اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جو وحی دی گئی تھی اس کی ہدایت بھی موجود تھی. اس سے انسانیت کی پیدا ہوئی. قرآن کہتا ہے اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے, پھر اللہ نے کیا کیا, فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث کرنا شروع کیے جو بشارت دیتے تھے انذار کرتے تھے. اب بشارت اور انذار, یعنی بشارت کس بات کی, کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس کے بعد اللہ کی ابدی دنیا آنے والی ہے, جو لوگ اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے رکھیں, ان کے لیے بشارت ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو جائیں گے, اس امتحان میں ناکام ہوں گے, ان کے لیے وہاں جزا بھی سزا بھی ہے. یہ باتیں پیغمبروں نے بتائی لوگوں کو. جب یہ باتیں بتانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے تو جس زمانے میں کھڑے ہوئے اس کے حالات کے تقاضے, مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی جمہوریت میں نہیں آئے تھے جہاں پر عدالتیں موجود ہیں, آپ کی آزادی رائے کی ضمانت دی گئی ہے, اقوام متحدہ کا چارٹر دنیا میں موجود ہے. وہ بھی کتنا نافذ العمل ہے کتنا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی وہ ایک ایسی بادشاہت کی طرف بھیجے گئے کہ جس بادشاہ کو سات خون معاف, جس کا چاہے سر اتار کے رکھ دے. اب اس میں ان کو اسلحہ سے لیس کرنا ضروری تھا. تو وہ اسلحہ کیا ہے, وہ دو برہانان ہیں جس کو قرآن کہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی معجزے ایمان لانے کے لیے نہیں دیتے, بلکہ مقصد یہ تھا کہ جاتے ہی فرعون ان کی گردن مارنے کا حکم نہ دے دے. اور آپ دیکھیے کہ بالکل وہی مکالمہ ہوا ہے. یعنی گویا ایک پیغمبر یا تو ان کے ساتھ فوجیں بھیجی جاتی اور یا پھر اللہ کی یہ فوج جاتی. تو یہ دونوں معجزات اس مقصد کے لیے دیے گئے کہ فرعون بات سننے کے لیے تیار ہو جائے, وہ اپنی بات کم سے کم کہہ سکیں, ان کو اس کا موقع مل سکے. چنانچہ یہی ہوا. یہی صورتحال باقی پیغمبروں کے معاملے میں ہے. یعنی کوئی وجہ بنتی ہے, ایسے نہیں یہ معاملہ کیا جاتا. سیدنا مسیح علیہ السلام کو دیکھیے, ایک قوم کا اللہ نے انتخاب کیا اور یہ کہا کہ میں نے دنیا کی قوموں میں سے اس قوم کا انتخاب کر لیا, یہ میری قوم ہے, میری قوم کی حیثیت سے یہ فلسطین میں آباد ہوں گے, وہاں پر توحید کا مرکز بنائیں گے اور ان کے اندر نبوت خاص رہے گی. بہت بڑا فیصلہ ہے یہ, جس کو قرآن کی سورہ بقرہ آل عمران بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے. ان اللہ ہستفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یعنی میں نے پہلے آدم و نوح کو نبوت دی, اس کے بعد پوری ذریت ابراہیم کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا. اتنا بڑا منصب ان کو دیا گیا, جس وقت یہ اس منصب کے تقاضے پورے نہیں کر سکے تو ان کے لیے عذاب کا, قیامت تک محکومی کے عذاب کا فیصلہ کرنا تھا جس میں یہ مبتلا کیے گئے. اس سے پہلے اتمام حجت کے لیے حضرت مسیح کو بھیجا گیا اور غیر معمولی معجزات دیے گئے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے, کوئی بات کہنے کی ضرورت باقی نہ رہے. تو محض دعوت کے لیے معجزہ نہیں دیا جاتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے اس میں اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب لوگوں نے مطالبہ کیا تو قرآن نے جواب دے دیا کہ ہم اس سے پہلے کب معجزات دے کے لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے رہے ہیں, اور معجزات دیکھ کے لوگ ایمان لائے کب ہیں. یہ جس مقصد کے لیے دیے جاتے تھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ جب لوگ ایمان لے آئے تو ظاہر ہے کہ ازدیاد ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم جیسے شخص نے یہ تمنا کی کہ میرے سامنے کوئی مظاہرہ کر دیا جائے, مجھے اطمینان ہو جائے. تو صحابہ کرام کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا صدور ہوا, اور ان کا ذکر آپ کو بہت سی تاریخ کی کتابوں میں روایات میں ملتا ہے. یعنی ایسا ہوا بعض موقع کے اوپر کہ پیالہ دودھ کا لایا گیا اور جو آپ کے ہاں وہ مہاجر کیمپ تھا سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. ایسا ہوا بعض اوقات کہ بہت تھوڑا سا کھانا تھا آپ نے ایک بساط پہ اس کو ڈال دیا اور وہ سارے لشکر کے لیے کافی ہو گیا. ایسا ہوا کہ بہت تھوڑا سا پانی تھا لیکن پورے لشکر کے لیے وضو کرنے کے اسباب پیدا ہو گئے. تو یہ ازدیاد ایمان کے لیے کیے گئے تاکہ صحابہ کرام جو ایک بڑے امتحان میں ڈالے گئے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور پیغمبر کے ساتھ ان کے تعلق میں اضافہ ہو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانوں کے لیے کچھ پیشین گوئیاں کی. ان کا مقصد بھی کیا ہے کہ بعد کے زمانوں میں ان پیشین گوئیوں کا پورا ہونا یہ لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتا رہے. مثلا دیکھیے نا یہ قیامت کے بارے میں قرب قیامت کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی وہ حرف بحرف پوری ہو گئی اور ہمارے اپنے عہد میں پوری ہوئی اور کم و بیش یعنی 20ویں صدی کے نصف میں آ کے پوری ہو گئی کہ تم یہ دیکھو گے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے اور غلامی ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر ختم ہو جائے گی. تو آپ کی یہ پیشین گوئی ہم نے دیکھا کہ پوری ہوئی. ظاہر ہے کہ یہ ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہے اس طرح کی چیزیں. تو معجزات کا یہ پس منظر ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ مطالبہ کریں آپ کو دے دیا جائے. دیکھیے جس وقت معجزہ دیا جاتا ہے تو اس کے مقابل کی طاقت جو بھی موجود ہوگی, مثلا آج سائنسی علوم ہے ایک زمانے میں نفسی علوم تھے, تو نفسی علوم کے ماہرین اعتراف کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی چیز نہیں. چنانچہ یہی ہوا حضرت موسیٰ کے معجزے کو جب چیلنج کیا گیا تو نفسی علوم کے ماہرین بلا لیے گئے اور انہوں نے اعتراف کر لیا. آج اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا تو کیا ہوتا, سائنسی علوم کے ماہرین اعتراف کر لیتے کہ یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو علم اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے دنیا میں وہ علم ہی اصل میں اعتراف کے مقام پر چلا جاتا ہے. آپ جادوگروں کے اعتراف کا واقعہ پڑھیے نا, کیا کیا انہوں نے. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ چند گھنٹے پہلے وہ اپنے لیے انعام کی درخواست کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے ایمان کا حال یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں میں درختوں میں سوری دوں گا اور وہ کہتے ہیں کہ دے دے. یعنی اس درجے میں اس کا وضو ہو جاتا ہے. تو اس کے ماہرین, یعنی اگر جادو کا زمانہ ہے تو اس کے ماہرین, سائنس کا زمانہ ہے تو اس کے ماہرین, کسی اور نفسی علم کا زمانہ ہے تو اس کے ماہرین. آپ دیکھیے سیدنا سلیمان کا معاملہ کیا ہے. ان کے کچھ تو پیغمبرانہ معاملات ہیں جو بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں. ان کے دربار کے ایک شخص کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ جنات بھی ان کی خدمت کے لیے موجود تھے لیکن جن نے یہ کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت کا وہ 1500 میل کا فاصلہ ہے وہاں سے میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں آپ کا دربار برخاست ہوگا. اور وہ شخص کون تھا, الذی عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس خدا کے قانون کا ایک علم تھا, یعنی وہ ایک علم جانتا تھا. اس علم کی روح سے اس نے یہ کہا کہ آپ پلک جھپکیے اور میں تخت لا کے یہاں پیش کر دیتا ہوں. یعنی یہ بات مستبد نظر آتی تھی, بعید از قیاس نظر آتی تھی. کیا یہ آج واقعہ نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری مجلس پلک جھپکنے میں آپ چاہیں تو امریکہ میں جا کے دکھا دیں. تو اس وجہ سے نفسی علوم کے جو ماہرین تھے وہ اس کا اعتراف کرتے تھے. آج اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو سائنسی علوم جو آج کے دور کے علوم ہیں اس کے ماہرین اس کا فیصلہ کر دیتے کہ یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. اور یہی چیز اس کے لیے گویا ایک معیار بن جاتی ہے جس پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اس میں کوئی دقت کبھی نہیں ہوتی. اب معجزات آ سکتے ہیں کہ نہیں, پیغمبری ختم ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق نبوت کا اعلان کر دیا گیا کہ اب کسی کو پیغمبر نہیں بنایا جائے گا. تو اب جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرے گا اس نوعیت کا, پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا فرمان تقرر دکھائے گا, تب بات ہوگی نا. تو اللہ کا اعلان تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, آپ نبوت کے لیے مہر بن گئے ہیں. آپ کے بعد اب یہ تمام اسکیم ہی بند کر دی گئی ہے. قیامت تک لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ وسلم کی ذات والا صفات.
جاوید صاحب, چونکہ آپ نے ابھی نفسی علوم کا ذکر کیا تو اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے, میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نفسی علوم کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے, اور بالخصوص انہوں نے علم النجوم اور پامسٹری سے متعلق سوال پوچھا ہے.
یہ اس میں بھی قرآن مجید نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہے. یہ بتایا ہے کہ یہود کے ہاں جادو کا علم بھی موجود تھا, یہ بھی ایک نفسی علم ہے.
ٹھیک,
نفسی علم کا مطلب کیا ہے یہ بھی لوگوں کو بتا دینا چاہیے. دیکھیے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک نفس دوسرے مادہ. جب آپ مادے کے قوانین کا علم حاصل کرتے ہیں تو سائنس وجود میں آ جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ قوانین جب دریافت ہو گئے تو معجزات کی ایک دنیا جو اس وقت ہمارے گرد و پیش میں بکھری ہوئی ہے.
بالکل صحیح,
یہ اڑتے ہوئے جہاز اور یہ مریخ کی خبریں اور یہ یہاں بیٹھے بیٹھے ساری
بغیر,
دنیا
بغیر تار کا فون
اور بغیر تار کے فون یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ در حقیقت مادے کے اندر جو قوانین کار فرما ہیں ان کے اکتشاف سے بالکل اسی طرح یہ میرے نفس اندر موجود ہے, یہ بھی ایک جہان ہے, یہ ایک جہان اصغر ہے, اس کے اندر بھی کچھ قوانین کار فرما ہے. جب آپ ان قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی بڑے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں. تو ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے, یہ علم جو نفسی علم ہے یہ انسانوں نے خود بھی دریافت کیا, چنانچہ یہ نجوم اور فلاں اور فلاں اس کی مثالیں ہیں. یہ علم اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعے سے بھی سکھایا, ہاروت ماروت ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں. اس موقع کے اوپر ایک تنبیہ کی گئی ہے, وہ تنبیہ یہ ہے کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر, یعنی یہ علم ایک آزمائش بن جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کفر میں نکلتا ہے.
ٹھیک,
تو اس وجہ سے سیکھنے میں کوئی معنی تو نہیں ہے, سیکھتے تھے لوگ, اللہ تعالیٰ نے بعض صالحین کی مدد کے لیے اس کا اہتمام کیا. خود ہمارے ہاں جو صوفیاں ہیں ان میں اس علم کے بڑے بڑے ماہرین رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک نفسی علم کا ماہر ملکہ بلقیس کے تخت کو, ابھی ہمارے ہاں سائنسی علوم یہاں نہیں پہنچے, اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کی اس میز کو اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں لے جایا جا سکتا, یعنی اس کے ذرات کو تحلیل کر کے دوبارہ جوڑ دیا جائے. تو یہ مادی علم اور نفسی علم اپنی جگہ موجود ہے, سیکھیے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے, ایک تو یہ کہ یہ علوم اس طریقے سے سائنس نہیں بن سکے, اس وجہ سے اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ شیطنت داخل ہو جائے.
ٹھیک ہے,
دوسرے یہ ہے کہ جس وقت یہ نفسی علم آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بعض ایسی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ جن کے غلط استعمال کا بہت موقع ہوتا ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے, وہ کہا ہے نا کسی نے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک, تو جب آپ کو طاقت ملتی ہے تو اس کے نشے میں آپ بعض موقعوں کے اوپر اللہ کے حدود کی پیروی نہیں کرتے. تو بہت اچھا تبصرہ قرآن نے کیا کہ یہ علم فتنہ ہے, یعنی ایک آزمائش ہے.
تو سد ذریعہ کے اصول کے تحت
فتنہ اردو کے معنی میں نہیں ہے.
جو ہاروت اور ماروت سکھا رہے تھے وہ علم بابل کے کنویں میں, وہ اس میں یہ قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے.
جی بالکل ایسے, اسی وجہ سے یہ کہا کہ یہ فتنہ بن گیا ان کے لیے.
تو یعنی اگر فتنے کے لیے استعمال ہو,
استعمال
نقصان پہنچانے کے لیے, پھر یہ ناجائز ہے, لیکن اگر اس سے کچھ اچھا نتیجہ مل سکے اور کوئی رہنمائی مل سکے تو پھر ٹھیک ہے.
نہیں, اپنی ذات میں تو ایسے ہی ہے, سائنس کا علم ہے. دیکھیے, سائنس کا علم اپنی ذات میں تو کوئی برا علم نہیں تھا, اس سے انسانیت کو بہت فائدے پہنچے ہیں, لیکن اسی سے آپ نے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا کے دو دنیا کے شہروں کو غارت کر دیے. تو یہ غلط استعمال ہے جس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے.
کچھ لوگ اس سے وارن کرتے ہیں, خبردار کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے. پامسٹری, علم الاعداد, علم نجوم, یہ شرک ہے.
نہیں دیکھیے, یہ شرک اس وقت بنے گا جب کہ آپ اس کے حدود سے آگے اس سے توقعات وابستہ کر لیں. یعنی مثال کے طور پر یہ جتنے علوم ہیں, مجھے تھوڑا بہت ان کے ساتھ تعلق رہا ہے, ان تمام علوم میں قیاس پر بنیاد ہوتی ہے. یعنی کچھ قرائن جمع کیے جاتے ہیں, وہ قرائن مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں, اس سے آپ ایک نتیجہ نکالتے ہیں. اگر آپ اس نتیجے کو اسی طرح بیان کریں, یعنی مثلا ہاتھ کی لکیریں ہیں, تو ہاتھ کی لکیروں کا جو مجموعی مطالعہ ہے یہ ایک کوئی آسان چیز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ دل کی لکیر دیکھ لی, دماغ کی لکیر دیکھ لی, زندگی کی لکیر دیکھ لی, آپ نے فیصلہ کر دیا. یعنی آپ کے ہاتھ کے بہت سے ابھار ہیں, بہت سے اس کے اندر سیارے بنے ہوئے ہیں, بہت سی جگہوں کے اوپر بعض ایسی نشانیاں علامتیں, ان کا ایک مجموعی تاثر ہوتا ہے. ایک ماہر آدمی اس کے بعد ایک فیصلہ کرتا ہے. یہ فیصلہ لازم نہیں ہے کہ حتمی ہو جائے, یعنی یہ قیاسی فیصلہ ہوتا ہے. اس کو اسی طریقے سے اگر پیش کیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہاں بھی وہی ہوتا ہے. جیسے وہ اس سے میاں بیوی کی جدائی کر دیتے تھے, یہاں پر بھی لوگ خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ بھی ان کو یہی حیثیت دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض چیزیں اپنی ذات میں شرک ہوتی ہیں, بعض نتیجے کے لحاظ سے شرک ہو جاتی ہیں. بالکل یہی تبصرہ دیکھیں قرآن نے وہاں کیا, ہاروت و ماروت سے جو علم لوگ سیکھتے تھے, تو یہ کہا فلا تکفر, یعنی نتیجے کے لحاظ سے کفر کرو گے. جس وقت غلط استعمال کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا. تو یہ علوم چونکہ ایک دو دھاری تلوار ہوتے ہیں, اس لیے ان کو استعمال کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ لوگ عام طور پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, انہی علوم کے ماہرین ہوں گے وہ, اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر لبادہ ڈال لیں گے کہ ہم اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے.
ٹھیک ہے,
درا حالے کہ اس علم کا ماہر ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے, سکھ بھی ہو سکتا ہے, مسیحی بھی ہو سکتا ہے, ایک بدھ مہاتما بدھ کا ماننے والا بھی ہو سکتا ہے،
خدا کا منکر
بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ایسے ہی علوم ہیں جس طرح کے سائنسی علوم ہیں.
بالکل ٹھیک ہے.
اس میں چونکہ دھوکہ دینے، فریب دینے، لوگوں کو نقصان پہنچانے، آپ دیکھیے کہ یہ جو عامل قسم کے لوگ ہیں یہ کس طریقے سے فریب دیتے ہیں اور دکانیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا پھر چونکہ یہ علوم، میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ سائنس نہیں بنے، تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ میں ٹیسٹ کر سکوں. تو نتیجہ کیا ہے کہ ایک بعض اوقات عطائی آدمی جو ہے وہ دکان لگائے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنی بدکاری کا اڈا چلا رہا ہو. تو یہ وہ پہلو ہے کہ جن کے بارے میں سوسائٹی
تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا،
بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ جس میں قدم قدم پر مزلات موجود ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ کب آپ پھسل جائیں.
آپ کے سوال ہے،
آج کل ایک کانسیپٹ کچھ پذیرائی پا رہا ہے اسلامی فلاحی ریاست کا، کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، کن بنیادی اصول پر مبنی؟
اسلامی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جی جاوید صاحب، کیا کانسیپٹ ہے اسلامی فلاحی ریاست؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میں نے تو یہ تعبیر کبھی اختیار نہیں کی، لیکن جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بعض چیزیں بتائی ہیں، کچھ قوانین بتائے ہیں، کچھ روایات ہماری ہیں، اور پھر یہ کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کر دی تھی، اس حکومت کو آپ کے راشدین خلفاء نے چلایا، تو وہ جب اسلامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم ان روایات کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے.
ٹھیک،
آپ پہلے مثبت جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک اصطلاح جیسے استعمال کی جا رہی ہے اس کو سمجھیں. فلاحی کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اس بات کی ذمہ داری اٹھائے گی کہ اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کو اپنا ہدف بنانا ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں بن کے رہ جائے گی، بلکہ اس میں لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بہبود، لوگوں کی ذمہ داریاں یہ پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں ظاہر ہے حضرت عمر کی حکومت کی مثالیں دی جاتی ہیں، حضرت ابو بکر کی حکومت کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کو وظائف دیے جاتے تھے، ان کا خیال رکھا جاتا تھا، راتوں کے وقت میں وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے کیا حال کیا احوال ہیں، وہ ساری باتیں لوگوں کے پس منظر میں موجود ہوتی ہیں. تو اسلامی فلاحی کا لفظ اصل میں اس طرح کے ایک ذہنی ملغوبے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو لوگ بناتے ہیں، اور وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ دیکھیے، ریاست کا جہاں تک تعلق ہے، مذہب نے اس کو مخاطب ہی نہیں کیا. آج سے پہلے 1947 میں یہاں پر برطانیہ عظمیٰ کی حکومت ختم ہوئی ہے، ابھی تک بھی آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں برطانیہ عظمیٰ ہی کی آئینی حکومت قائم ہے. ابھی بھی اس وقت بھی ملکہ برطانیہ ہی ہے جو ان کی آئینی حکمران ہے. تو فتوحات کے ذریعے سے حکومتیں قائم ہوتی تھیں، فتوحات کے ذریعے سے قائم ہوتی ہونے والی حکومتوں میں فاتح، اصل میں حکومت فاتح کی ہوا کرتی، بنو امیہ، بنو عباس، عثمانیہ سلطنت. یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلامی فلاحی ریاست کہہ رہے ہیں، یعنی جنہوں نے فتح کیا ہے انہی کے نام پر حکومت قائم ہو جاتی تھی. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جب قومی ریاستوں کا، اس وقت ہم نیشن سٹیٹس میں جی رہے ہیں، قومی ریاست کس طرح وجود میں آتی ہے؟ میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ فتح کرنا جائز تھا یا ناجائز تھا، قومی ریاست جائز ہے یا ناجائز ہے وہ الگ بحث ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیاوی حقیقتیں کیا ہیں. اس وقت ہم نیشن سٹیٹس کے دور میں جی رہے ہیں. نیشن سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خطہ ارض ہے جو آپ نے متعین کر لیا، اس میں جتنے لوگ رہتے ہیں، رنگ، نسل، مذہب، ان سب چیزوں سے قطع نظر وہ اس کے شہری ہیں. یعنی ان کی وطنیت ہے جو ان کی شہریت کی بنیاد ہے. چنانچہ دیکھیے، پاکستان بنا، پاکستان بننے کے اگلے دن یہاں رہنے والا ایک بدھ، یہاں کا ہندو، یہاں کا مسیحی، وہ سب کیا تھے؟ پاکستانی. تو وطنی قومیت کی بنیاد پر نیشن سٹیٹ وجود میں آتی ہے. نیشن سٹیٹ بھی زمانے اور حالات نے پیدا کی ہے. میں تو برٹن رسل کی طرح یہ آرزو رکھتا ہوں کہ عالمی ریاست دنیا میں قائم ہو، اب یہ جھگڑے ختم کیے جائیں تو آپ اس طرف بڑھ سکتے ہیں. اسلام کا کنسرن اصل میں ریاست یا اس کا نظم نہیں ہے. اسلام کا کنسرن یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو انہیں اللہ کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے. تو میرے نزدیک صحیح اپروچ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں ہیں یا افغانستان میں ہیں یا عرب میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، وہ مسلمان ہیں. اس وقت بھی جتنی پارٹیاں یہاں پہ ہیں ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. دو باتیں دور حاضر میں قبول کر لی گئی ہیں، یہ دور حاضر کا بین الاقوامی قانون ہے. ایک، قوموں کا حق خود ارادی، جس سے نیشن سٹیٹ وجود میں آتی ہے. دوسرے، جمہوری طریقے سے حکومتوں کا قیام اور ان کا بدلنا. یہ دو باتیں مان لی گئی ہیں. تو ہر ملک کے اندر جب کوئی نیشن سٹیٹ وجود میں آئے گی تو وہاں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جمہوری جدوجہد کریں گے، پارٹیاں بنیں گی، ان کو اپنا منشور پیش کرنے کا حق ہے. اگر وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، پارٹیوں میں اکثریت ہے، حکومت میں اکثریت ہے تو ان کو اللہ کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ کا قانون حکمرانوں کو مخاطب کرتا ہے، کسی اسٹیٹ کو مخاطب نہیں کرتا.
ٹھیک،
آپ جتنے مسلمان ہوں گے اس کا ظہور آپ کے علم و عمل میں ہو جائے گا. میں ایک مسلمان ہوں تو ظاہر ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جب مجھے بلایا جائے گا نماز کے لیے تو میں جاؤں گا نا، اس لیے کہ وہ میرے پروردگار کا حکم ہے. اسی طرح حکمرانوں کو بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں. مثلاً یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم استبدادی حکومت قائم نہیں کرو گے، امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومت کرو گے، لوگوں کے اعتماد سے حکومت قائم ہوگی. حکومت کی بنیاد بندوق نہیں ہے، حکومت کی بنیاد کوئی طبقہ نہیں ہے، حکومت کی بنیاد کوئی مذہبی علماء نہیں ہے، کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے، حکومت کی بنیاد لوگوں سے اٹھے گی. یہ اصول قرآن نے بیان کر دیا. یہ میرے لیے اب اللہ کا حکم ہے، تو میں اگر حکمران ہوں تو پیروی کروں گا. مجھے بتایا گیا کہ تمہیں اگر حکومت ملتی ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ عدل کرو گے اور میرٹ پر فیصلے کرو گے. قرآن مجید نے اس کو سری لفظوں میں بیان کر دیا، ان تحکم بالعدل و تود الامانات الی اہلھا. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ گویا میری پالیسی بننی چاہیے، اسی اصول پر مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر مجھ پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو مجھے اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول، یعنی جب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو تم جواب دہ ہو اپنے اعمال کے لیے. تو اس طریقے سے گویا مجھے جواب دہ ٹھہرا کر ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا گیا جس کا ظہور ہم خلفائے راشدین کی شخصیات میں دیکھتے ہیں. تو میرا احساس یہ ہے کہ اصل میں مخاطبین کی حیثیت سے رخ حکمرانوں کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ اسٹیٹ کی طرف. پاکستان میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ریاست کو کلمہ پڑھانے کا کام شروع کر رکھا ہوا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے بھی ویسی ہے جیسے ہمیں، اس کے بجائے حکمرانوں کے اندر دین کا شعور پیدا کرنا، ان کو دین کے احکام پر شرح صدر حاصل ہو، یہ چیزیں مقصود ہونی چاہیے. تو میں اس طرح کی تعبیرات کو بس سیاسی تعبیرات سمجھتا ہوں. جو اصل کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست میں جب آپ کو نظم چلانے کا حق دیا گیا ہے تو آپ کو قانون سازی کی بنیادوں پر کرنی چاہیے، گفتگو اس پہ ہونی چاہیے. اللہ نے جو قانون آپ کو دیے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا تعبیر نافذ کریں گے، کیونکہ اللہ نے تو بات کہہ دی، اس کے بعد انٹرپریٹیشن کے مسائل ہیں. ہر پارٹی کو اپنے منشور میں بتانا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کچھ قوانین مذہب کے نام پر نافذ کر دیے گئے ہیں، کچھ قوانین وہ ہیں کہ جو نہیں ابھی ہوئے، تو ان کے بارے میں ہر پارٹی، کیونکہ مسلمانوں کی جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ بھی، اپنے منشور میں واضح طور پر بتائے کہ ان کی کیا چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ان کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی، وہ کیا رویہ اختیار کریں گے. اس میں ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ قوانین کبھی بھی پارلیمنٹ کے ذریعے سے، سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے زیر بحث ہی نہیں آئے. ان کو یہ عامروں نے نافذ کیا ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ بعض عوامل ہیں جو اس کا باعث بن گئے ہیں کہ کسی موقع پر، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا، یعنی ایک تحریک اٹھی اور اس کے بعد آپ نے یہ کام کر دیا. جو ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ قوانین پر بحث ہو، پارٹیاں اپنے منشور میں اس کو متعین کریں. چھوٹا سا باب ہے بہت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں. میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں جو 2015 میں بہت نزاع کا باعث بنا، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، اس میں ایک پوری پوری فہرست بیان کر دی ہے کہ اللہ کے احکام حکمرانوں کے لیے یہ، اور وہ احکام ہیں جن کو موضوع بننا چاہیے. اس طرح کی تعبیرات، اسلامی نظام آج تک پتہ نہیں چلا ہوتا کیا ہے. خلفائے راشدین کی حکومت، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ کیا تھی، کسی کے علم میں کچھ نہیں. یعنی مجھ سے اگر پوچھا تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک قبائلی طرز کی حکومت تھی، اس کا اصل کمال کیا ہے. اس کا اصل کمال وہ جلیل القدر شخصیات ہے جو مجسم اخلاق بن گئی. یعنی اس میں نظام اصل مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اتنے بڑے ہیں، اتنے غیر معمولی ہیں، یعنی انہوں نے گویا تخت پر بیٹھ کر فقیری کر کے دکھا دی. تو آپ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ آپ ابو بکر و عمر کے راستے پر چلیں، لیکن حکومتیں، ریاستیں وہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق منظم ہوں گی، اس کے لحاظ سے قانون سازی کریں گی، وقت کے لحاظ سے معاملات چلیں گے، ان کو اٹھا کے پیچھے نہیں لے جا سکتے. ہاں، اللہ کا دین جو آپ کو ہدایات دیتا ہے وہ فرد سے متعلق ہے، وہ حکمرانوں کو اختیار کرنی چاہیے. تو میرا زاویہ نظر یہ ہے.
جناب،
حکمرانوں کو گائیڈ لائن دے دی گئی قرآن میں کہ وہ عوام کے حساب سے چل رہے ہوں گے، تو جب ہمارا جمہوری نظام ہے پاکستان میں، اور اگر ووٹر ٹرن آؤٹ جو سا ہے وہی 50% سے کم آتا ہے، تو کیا وہ ریپرزینٹیٹو بن پاتا ہے جو بھی اس ٹرن آؤٹ میں سے میجورٹی لے کے آتا ہے؟
جس قوم کی 1500 سال کی تاریخ، ملوکیت کی تاریخ ہو، کوگر محکومی ہو، ایک لمبے عرصے تک صرف مغلوں کی اور فلاں اور فلاں کی پرستش کرتی رہی ہو، تو آپ یہ کیسے باور کرتے ہیں کہ وہ چند دن میں جمہوری اقدار کی علم بردار بن جائے گی؟ وقت لگے گا. یعنی جمہوریت سے اور ان چیزوں سے تو آپ کو متعارف کرایا انگریزوں نے، اور ذرا وہ 150-100 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اس میں ووٹ کا حق پہلے مرحلے میں کیا بالغ لوگوں کو مل گیا تھا؟ یہ تو 1946 کے انتخابات میں بھی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک تدریجی عمل ہے۔ آپ جب جیسے جیسے قوم کی تربیت کریں گے، آپ تعلیم بہتر کریں گے، آپ کے شہر آباد ہوں گے، آپ کے جو قبائلی علاقے ہیں، آپ کے جو جاگیردارانہ معاشرت کے علاقے ہیں، ان کے تمدن اور تہذیبی روایات میں تبدیلی آئے گی تو ووٹر ٹرن آؤٹ بھی بڑھے گا۔ اب میں ملیشیا میں ہوں، وہاں پر انتخابات ہوئے ہیں تو ووٹر ٹرن آؤٹ 90-98 تک پہنچ۔
اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کسی انسان کو سیدھا راستہ دکھا بھی سکتا ہے، کسی کے دل پہ مہر بھی لگا سکتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہم بھی یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اسی طرح حج ہے تو حج کی بھی ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بے شک ہمارے پاس ذرائع ہیں، پیسہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جا کے حج کر سکیں، ہمیں وہ مواقع دے۔ تو اس نظریے کے اندر کتنی پاور انسان کے پاس ہے کہ وہ نیک کام کر سکے یا اپنے فرائض کو انجام دے سکے، اور کتنی اللہ تعالیٰ کی
مشیت
خوشی ہے یا وہ ہمیں بخش دے کہ ہمیں وہ مواقع عطا کرے۔
یہ نیکی اور گمراہی یا ہدایت اور ضلالت عربی معنی میں، ان دونوں کا ایک قانون ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو ہدایت دی ہے، یعنی ایک چھوٹا سا چراغ انسان کے اندر رکھ دیا ہے، وہ اس چراغ کو بجھنے نہ دے، اس کی لو تیز رکھے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دینا شروع کر دیتے ہیں، فرشتے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، راستے اس کے لیے ہموار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی جگہ برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو بچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن انیشیٹو کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر سے۔ یعنی آپ نے اپنے اندر موجود ہدایت کی قدر کی، یہ نور ہے، اس کی آپ نے قدر کی تو وہی کی روشنی ملے گی، تو وہ نور الا نور ہو جائے گی، اس نور کے اوپر نور، ظاہر ہے وہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے۔ تو توفیق، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے مواقع پیدا کرنا، یہ اللہ کے قانون کے مطابق اس پر منحصر ہے کہ آپ نے انیشیٹو لیا یا نہیں لیا۔ اسی طرح کا معاملہ برائی میں ہے، یعنی برائی آپ کے باطن سے اٹھے گی، آپ ارادہ کریں گے، میں اور آپ ارادہ کر کے جب برائی کے راستے پر چلیں گے تو پہلے تنبیہ ہوگی، توجہ دلائی جائے گی، ایسے معنی پیش آئیں گے کہ ہم ادھر نہ جائیں، روکا جائے گا، جس کو وہ حدیث میں بیان کیا گیا نا کہ آپ کے اندر کا وائز بھی تلقین کرے گا، باہر کا وائز بھی کرے گا۔ جب آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، میں اس کی بات نہیں سنوں گا، تو آہستہ آہستہ میرے اندر ضد اور ہٹ دھرمی پیدا ہوگی۔ یہ موقع ہے جس کے بعد میں جب خدا کی یاد سے غافل ہو کر اس راستے پر چل نکلوں گا تو اب میں توفیق سے محروم ہونا شروع ہوگا۔ پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے جس پر دل پہ مہر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں، اور یہ وہ مقام ہے جس میں پھر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قانون ہے۔ اصل میں یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ پہلے مرحلے میں فیصلہ کرتے ہیں، پہلا فیصلہ آپ کا ہے۔ اس کا کمال وہ ہے جو حضرت یوسف کے واقعے میں، کہ ایک شخص نے اپنی عفت کی حفاظت کے لیے آخری حد کر دی، اور جب وہ موقع آ گیا کہ جس میں کسی انسان کے لیے بچنا آسان نہیں ہوتا، تو وہاں یہ ہے کہ لولا ان را برہان ربے، پھر اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے پھر خود بچایا۔ تو وہ خود بچانا جو ہے وہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے پہلے جو بچنے کی کوشش کی ہے اس کا صلہ۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھے اور بہت سارے انٹرسٹنگ موضوعات پر بات ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے مباحث ہوں جو آپ کے ذہن میں مزید کچھ آپ کے مشکلات ہوں، یا آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیں، تو یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv، اس پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔